اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، آج کے درس میں حسب سابق معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ الحمدللہ ان دروس کا سلسلہ جو ہے عقیدہ توحید اور رد شرک ہے، تو اسی لیے سابقہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب الحمدللہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے، قائم فرمائے، اسی پہ خاتمہ ہو، لیکن کلمہ صرف پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. یہی وہ دراصل مغالطہ ہے جس میں رہتے ہوئے انسان جو ہے، اللہ معاف کرے، گناہوں میں، بدعات میں، شرک میں، منکرات میں، محرمات میں پڑ جاتا ہے. اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا، لیکن کلمے کے لیے بھی یاد رکھیں کلمہ توحید جو ہے، شہادتین جو ہیں، ان کے لیے بھی شروط و ارکان، اور یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ اگر کوئی شرط جو ہے ختم ہو جائے تو مشروط تو خود بخود ختم ہو جائے. جیسے نماز کے لیے شرط ہے وضو، صحت، کہ آپ جو ہے پاک ہوں، تو اگر خدا نہ خاصہ حدث ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں رہی، وہ پاکی نہیں رہی. بدن پاک ہو، جسد پاک ہو، جگہ پاک ہو، تو اگر کوئی شرط چلی جائے گی تو گویا مشروط خود بخود ختم ہو جاتا. تو کلمہ شہادت جو ہے، جس پہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، جس پہ بنیاد ہے اسلام کی، آج کل تو دشمنوں نے اپنے میڈیا کے پروپیگنڈے سے، یعنی ایک لفظ جو ہے نا جی، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں جو مرضی آئے کر، تو انہوں نے بنیاد پرست ہونا جو ہے اس کو ایک گالی بنا دی. اور آج بڑے سے بڑے اچھے پڑھے لکھے مسلمان بیچارے صفائی دینے پہ، معذرت کرنے پہ، نہیں جی نہیں ہم بنیاد پرست نہیں، بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے مسلمان، اعلی عہدوں پہ فائز، اللہ کے بندے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو ایک مخالفانے پراپگنڈے کا اتنا اثر ہے، اور یاد رکھیں یہ اصول ہے پراپگنڈے کا کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو کہ خود کو بھی یقین ہو جائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف کیا الزام لگائیں گی بنیاد پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان تو خدا پرست ہوتا ہے، وہ تو کسی اور کی پرستش کو شرک سمجھتا ہے. مسلمان تو قبر پرست نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ تو اولیاء پرست بھی نہیں ہوتا، وہ سورج پرست بھی نہیں ہوتا، وہ آگ پرست بھی نہیں ہوتا، وہ تو خدا پرست ہوتا ہے. جہاں تک بنیاد کی بات ہے تو جو بے بنیاد چیز ہو وہ کب تک قائم رہے گی؟ عمارت کے لیے آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے، بچے کی تعلیم کے لیے بھی آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو پرائمری میں وہ استاد رکھا جاتا ہے نا جو سب سے جو نالائق ہو اس کو بھیج دیتے ہیں کہ تم چھوٹے بچوں کو قاعدہ ہی پڑھا رہے ہیں، یار یہ تو کوئی بھی پڑھا لے گا نا. ورنہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں جو پرائمری کلاسز ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بہت خاص قسم کے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے. اگر بچے کی ابتدا کمزور ہو گئی تو آپ جتنی دیوار بناتے جائیں تاثریا میرے وقت دیوار کا جو پوری دیوار چڑھ جائے. یہی وہ وجہ ہے کہ جو آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، ماحول کو رو رہے ہیں، اس میں ہمارا جرم ہے. ہم نے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق تربیت کی ہی نہیں ان کی. ہم نے اپنی اولادوں کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے بالکل ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے جو مغرب چاہتا ہے. اور چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے، ابھی وہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن اس کے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، وہ تو دماغ میں آ رہا ہے اس کے.
تو اس لیے بہرحال ہم راستے سے نہ ہٹ جائیں تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمسن، حضور فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد یہ پانچ چیزیں ہیں. کیا مانا؟ جیسے چار دیواریں اور ایک چھت ہوتی ہے، اگر ایک دیوار نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا، چھت نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا، دو دیواریں نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا، تین دیواریں نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا. گھر تب کہلائے گا جب پانچ چیزیں مکمل ہوں گی، اور پہلی اس کی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. لیکن اگر شہادتیں ہی غلط ہو جائے تو پھر نماز کیسی؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے ان کو پہلے دعوت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دو، پہلے ان کو توحید کی دعوت دو، اور اگر وہ مان لیں فانہم اطاعوا کا، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، وہ شہادتین کو سمجھ لیں، مان لیں، جان لیں، اچھی طریقے سے عمل کر لیں، تو اس کے بعد اب ان کو کہنا کہ نماز بھی ہے. اور جب وہ نماز کو بھی مان لیں، عبادت بدنیہ میں بھی آ جائیں، معراج مومن میں بھی آ جائیں، اب ان کو بتانا کہ تمہارے معلوم ہے زکات بھی ہے، تو خود میں نغنیائہم و ترد الى فقرائہم. اور اسلام اتنا سہل اور عظیم مذہب ہے جو کہتا ہے اسی علاقے کے غنیوں سے لے کے اسی علاقے کے فقیروں کو دے دو، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے معاشرے کے ہیں، تمہارے محلے کے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو کہنا صوم رمضان اور پھر حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. تو اگر کوئی کلمہ نہ مانے یا کلمہ مانے لیکن اس کو نہ جانے، اس کے شروط و ارکان کو پورا نہ کرے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ایمان نہیں ہوگا. اب دیکھیں جی، آپ وضو کرتے ہیں، بڑے اطمینان سے آپ نے وضو کیا ہے، لیکن آپ نے اپنی پاؤں دھوتے ہوئے اس کی پشت تھوڑی سی اتنی چھوڑ دی تو کیا وضو ہو جائے گا؟ اسی لیے حدیث میں آیا کہ ویل للاعقاب من النار، کہ جو اپنے ایڑیوں کا خیال نہیں کرتے جلدی سے پاؤں نیچے دے دیا نل کے، اور چپل بھی پہنا ہوا ہے سب کچھ پہنا ہوا ہے، جلدی سے یوں کر دیا اور یوں کر دیا، اور یہ نہیں پتا کہ اندر پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، بعض انگلیاں بالکل جڑی ہوتی ہیں، جب تک اچھی طرح پانی نہ پہنچایا جائے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، پاؤں ادھر دے دیا، اس کے بعد اس پاؤں دے اس کو چلے جا رہے ہیں. تو اگر اس کی ایڑیوں کو اچھی طرح پانی نہیں پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار. اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروا دیتے تھے. تو کچھ دوستوں نے آپ سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے بال کمزور ہیں یا آپ کے سر مبارک پہ بال نہیں آتے ہیں، آپ یہ ہر وقت اس طرح پھروا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدھائی تو راسی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے پلیدی ہے، جنابہ ہے، اگر پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. تو فرمایا آدھائی تو راسی، میں اپنے سر کا دشمن بن گیا. میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے، غسل نہ ہو، جب غسل نہ ہو طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہ ہو نماز نہیں ہوگی، نماز نہ ہو تو ایمان کیا گیا. اور آج کل تو ہماری ماڈرن سوسائٹی کی جو نوجوان بچیاں ہیں ماشاءاللہ، جن کی راتیں اللہ باپ فرمائے ڈسکو پہ گزرتی ہیں، ان کے ہاں تو غسل کا مسئلہ ہی الگ ہے کہ وہ تو بغیر کیپ سر پہ چڑھا لیتی ہیں کہ ہماری بالوں کی فٹنگ میں فرق نہ آئے، کہ دوبارہ پھر انہیں پارلر جانا پڑے گا، باقی بدن پہ پانی بہا لیتی ہیں. اسی لیے ہر آپ بڑے ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں کیپ رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے بال بنائے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو روز غسل کرنا پڑے، روز اس کے خراب ہو جائیں تو کیسے ان کا چھوڑو، بس اوپر کیپ چڑھا لیا پلاسٹک کور، باقی بدن پہ پانی بہا کے باہر نکالے، غسل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نماز میں وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط چلی گئی. اسی طریقے سے آپ نے حج کیا ہے، اس کے شروط ہیں، ارکان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بھی شروط و ارکان ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بھی شروط و ارکان و واجبات ہیں، لیکن ایک کلمہ شہادت جو سب کی بنیاد ہے اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے، بس اس کے بارے میں اتنی کافی ہے کہ جی بس کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا رسول اللہ، وہ تو جناب ابو جہل جہنم میں جائے گا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اب تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیا فکر ہے؟ اور پوچھ لو کہ جناب کلمہ شریف کا معنی کیا ہے، انہوں نے کہا جی معنی کی کیا ضرورت ہے، تو کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا اور اس کے بارے میں درس سابق میں کہ پہلی شرط کیا تھی، اس کے کلمے کے معنی کو جاننا، علم. اور علم ایسا منافی للجہل، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، جہل کا معنی ہوتا ہے نہ جاننا. اور دوسری شرط یہ تھی کہ یقین، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لے، نہ یقین ہو کہ ثم لم یرتابوا، قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر شک نہ کریں، پھر شبوں میں نہ پڑھیں. جیسے آج کل ماشاءاللہ کتنے مسلمان ہیں جن کو شبہ نہیں، اور جی کشمیر میں ہم مر رہے ہیں، فلسطین میں ہم مر رہے ہیں، افغان میں ہم مر رہے ہیں، عرب میں ہم مر رہے ہیں، عجم میں ہم مر رہے ہیں، اور جی پتہ نہیں مسلمانوں کو خدا کیوں مروا رہا. یہی کلمے کا یقین ہے. اللہ تو قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے آپ سے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن بنیں گے اور ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ وہ تو اللہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو پھر آزمائے جاؤ گے. وہ تو اللہ پاک پہلے کہہ چکے ہیں، حضور پاک پہلے فرما چکے ہیں کہ اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں تو نبیوں پہ آتی. ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جیسے جیسے درجہ اتنے مسائل بھی آئیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور پورا خاندان کٹ گیا، مانا یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھی یعنی ایسے بے گناہ مارے گئے، اللہ نے ان کی بھی مدد نہیں کی. یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کو سمجھنے والی ہیں کہ ایمان لانا ہے تو پھر شک نہ آئے، پہاڑ ٹوٹ جائیں غم کے، مسائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے صحابہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہلے. آپ کے اسی ہند میں 1857 کی جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ آزادی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی علماء حق کے 12,000 علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. کوئی ہند کا چوراہا نہیں تھا جہاں علماء پھانسی میں لٹکے ہوئے، اور ان کے چمڑے جو ہیں جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ایسے اتارے جاتے تھے، اور سامنے دشمن بیٹھ کے مزہ لیتے تھے کہ کیسے تڑپ رہے ہیں. آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا اصحاب الاخدود کا قصہ کہ وہ بیٹھے ہیں، وہ ہم علامہ یفعلون بالمؤمنین شہود، ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں. کیا آج وہی منظر نہیں آپ کے سامنے؟ کیا آج آپ کے سامنے وہ منظر نہیں کہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ماں کے سامنے بیٹے کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے جاتے ہیں؟ منظر ہے. اور یہی تو وقت ہے ایمان کی پختگی کا یا ایمان میں شک کا، کہ آپ ذرا شک میں آگے بھٹک جاتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. ورنہ اچھے وقتوں میں دیکھیں نا، آپ کے پاس ماشاءاللہ دولت ہو، پیسہ ہو، سعودی عرب میں آپ اچھی ڈیوٹی پہ ہوں، اچھی جاب پہ ہوں، کما رہے ہوں، تو جو آپ کے نہ جاننے والے ہیں نا، وہ بھی جب آپ اپنے ملک میں جائیں تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ملنے کے، انہوں نے کہا جی اب سلام کر لیں، ماشاءاللہ اچھے ملک سے آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ لگ جائے کہ جناب خروج نہائی پہ آ رہے ہیں تو اپنے بھی نہیں آتے، ان کو پتہ لگ جائے نا کہ وہاں سے فارغ ہو گئے، کہنا جی بس ٹھیک ہے جی ڈیوٹی کا دفعہ کرو، ابھی کیا امید ہے اس سے، اب تو جو کچھ بچا ہوگا وہ بھی سوچ کے لائے گا کہ میں نے اپنے لیے رکھنا ہے، اب ہمیں تو تھوڑا بھی دے گا، وہ تو پہلے چلو بھی گھڑی دے دی واپس جا کے اور لے لے گا، اب اس نے بھی تو واپس نہیں جانا. تو یہ ہمارا ایمان ہو گیا ہے. اس لیے پہلی شرط کیا تھی؟ جاننا، کہ معنی جانو کہ لا الہ الا اللہ، کہ الہ کا معنی کیا ہے. اور سارے قرآن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں، دیکھو نا روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں کیا آیا؟ لا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اب ہر جگہ قرآن میں دیکھیں گے لا الہ لا الہ، تو آخر پہلے سمجھے تو صحیح کہ نبی کس بات کی ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اس بات کیا ہوتا ہے، اللہ کا اس میں ذات جو ہے اس کا معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے. ہمارے ہاں تو آج تک ماشاء اللہ دیہات والوں کا عقیدہ کہتے ہیں جی محمد الرسول اللہ ہے یہاں، اگر کہیں ہے ان کا دیکھو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہاں ان کا اچھا اس کا معنی تو نبی نہیں تمہارا ایمان ہی نہیں. آج کل ہم تو یہ ترجمہ سمجھے ہوئے ہیں نا محمد رسول اللہ کا، یعنی تھے یا ہیں، اگر کہیں تھے یعنی اب نہیں ہیں، دیکھو جی نبی کا منکر، اور آپ کہیں کہ جی ہیں ان کا دیکھیں نہیں برہات مجلس میں ہیں تو حاضر ناظر اسی کو تو کہتے ہیں. ہم نے تو قرآن کے کلمے کے ترجمے یوں پڑے ہوئے، کتنے لوگ ہیں اب بھی آپ کے انڈو پاک میں جو کلمہ جب پڑھیں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ، اور کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ مسلمان کہ وہ کلمہ کب پڑھتے ہیں، جب غسل جنابت کرنا ہو حمام میں کھڑے ہو، ان کا عقیدہ ہے کہ جب کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک کیسے ہوں گے. اب جب یہ عالم اور اللہ کے قرآن کی آپ پہلی سطر سے شروع ہو جائیں، ہر صورت میں کھول کے دیکھیں اور ہر جگہ پر ہر مقام پہ لفظ الہ آئے گا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور قرآن میں جہاں جہاں آپ آیات کھول کے دیکھیں گے تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے وہ یہی ہوگی. تو آخر اس کا سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ اس کا معنی جاننا. دوسری شرط کیا تھی؟ یقین کا ہونا، جس اور یقین ایسا کہ منافی شک، کیا مانا ایسا یقین دل مل یقین نہ ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا دل مل یقین. اسی لیے ہمارے پینڈو جو ہوتے ہیں دیہاتی ہمارے برادری کے لوگ جو وہ کہتے ہیں جی پیر بڑا کہ یقین بڑا، کہ پیر بڑا ہوتا ہے یہ یقین بڑا ہوتا ہے. اصل تو یقین ہوتا ہے نا، پیر تو کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں کا یقین ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ دیوی نے کام کر دیا ہے ہمارا، دیوتا نے کام کر دیا ہے ہمارا. تو اچھا یقین منافی شک، یہ دو باتیں. تیسری چیز کلمے میں کیا ہے؟ کہ اخلاص، کہ جب ہم کلمہ پڑھیں ابتغاء وجہ اللہ خالصا للہ، اللہ کے لیے ہو اور کوئی وجہ نہ ہو کلمے پڑھ، کہ کوئی ذاتی اغراض کوئی عزت. ایک آدمی کہتے یار مسلمان بول کے مسلمان ہو کے مسلمان بن جاؤ کلمہ پڑھ لو فائدہ اٹھا لو، اخلاص الا للہ الدین الخالص. اللہ کے دربار میں کھوٹا پیسہ نہیں چلتا. انسانوں کے پاس تو کبھی کھوٹے پیسے سے بھی دھوکہ دے دیتے ہو نا، لیکن وہاں کھوٹے نہیں سکے نہیں. وہاں تو کلمہ چلے گا تو خالص چلے. اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ امرت ان قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، مخلصا له دینی، بالکل خالص. اور شرط کیا تھی؟ اخلاص. یہ الحمدللہ پڑھ چکے. اب اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرط ہے صدق منافی کذب، یعنی کلمے کو بالکل یعنی صادقاً ایسے صدق سے پڑھے کہ ذرہ برابر بھی اس میں کذب کا گمان نہ ہو، بالکل سچا ہو. یہ نہیں کہ منافقوں کی طرح جھوٹا ہو کہ زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن اندر کوئی نہیں، دکھانے کے لیے تو کلمہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں، یا عقیدے کا منافق ہے یا عمل کا منافق ہے. نا اللہ فرماتا ہے کہ صدق ہو. اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے ان المؤمن الذین صدق اولئک هم الصادقون، اللہ نے ان کی صفت صدق بنائی. فلیعلمن الذین صدقوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم پھر کلمے پڑھنے کے بعد ازماتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ سچ کا سچ والے صادقو کون ہے اور کاذبین کون. تو اس لیے علماء نے لکھا، یاد رکھ لیں کہ ایک شرط کیا ہو کہ اس میں خلاص ہو، اور اس کے بعد شرط کیا ہوئی کہ صدق ہو جس میں کذب نہ ہو، اور اس کے بعد کی جو شرط ہے پانچویں وہ ہے محبت. کیا مانا؟ کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس میں شرط ہے کہ الہ سے محبت ہو. اگر الہ سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا بنا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض کرے تو اللہ کے لیے. اعطا للہ وبنا للہ، اگر کسی کو چیز دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے. آپ نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اب اس نے ایمان پورا کیا. تو آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن الہ سے وہ محبت، اور محبت صرف چھوٹی موٹی محبت نہیں، اشد حبا للہ، کہ وہ محبت اتنی ہوگی ساری. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک معبود سے محبت نہ ہو. محبت نہ ہو کون پوچھتا ہے؟ دیکھا نہیں کہ جسے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں؟ وہ اپنے جس کو محبوب سمجھتا ہے، اللہ معاف کرے، لڑکیوں سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو لڑکوں سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو کسی پینٹنگ سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے کتوں سے عشق ہو جاتا ہے، بلیوں سے عشق ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے آپ دیکھیں گے وہ کتنی قربانیاں کرتے ہیں، کتنی ان کے لیے وہ جناب اپنے اوقات کو نچھاور کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں. یعنی اس کے اگر چار بچے ہوں نہ پانچواں کتا ہو، کتے کا فکر زیادہ کرتے ہیں، چار بچوں کا فکر زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ محبت کتے سے. محبت نہ ہو تو کام ہو نہیں سکتا. جبر سے آپ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے اس کو پڑھنے سے محبت نہیں، کتنے دن پڑھائیں گے آپ ڈنڈے مار مار کے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس علم سے محبت پیدا ہو، اس کے اپنے دماغ میں دل میں آئے کہ میں نے پڑھنا ہے. اب اسے ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا بلکہ روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا کب تک پڑھو گے، بیٹا رات کا 12 بج گئے ہیں، بیٹا آپ نے صبح مدرسے جانا ہے. لیکن اس کو جنون ہے، پڑھ رہا. تو اس لیے اللہ تبارک، اب دیکھیں نا جی، کوئی آدمی کسی کے آگے جا کے جھک جائے گا، کوئی آدمی کسی کے دھمنے جا کے سر نگو ہو جائے گا، کوئی آدمی کسی ذات کے لیے اپنا گھر دار مال بچے وغیرہ سب دے دے گا، محبت ہوگی تو دے گا نا. یہی وجہ تھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب اللہ کا لقب دیا ہے، یہی تو تھا نا کہ خلیل حکم ہے کہ بچہ ذبح کر دو حاضر. یعنی دوسرے دفعہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ میاں اپنے بچے کو ذبح کر دو، میرا مولا میرا ایک بچہ ذبح ہو جائے گا آپ کو کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ تو نہیں، بس اللہ کا حکم ہے. اور اسماعیل کے دل میں اللہ کی محبت دیکھے، وہ کہتے ہیں یہ فعل ما تو بھلا بجا، جو اللہ کا حکم ہے بس پورا کرو. یہ کیا تھا؟ یہ وہ محبت ہے جو مقام ہے محبت کا، کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بیوی بچے چھوڑ دو، بہت اچھے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، سارے فرشتے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، یا ابراہیم ہمیں حکم دو. انہوں نے کہا ما الیک بھلا، آپ کی ضرورت نہیں. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام مہربانی کرو مجھے کوئی حکم دے. اما الیک بھلا، آپ کے مجھے آپ سے کوئی ضرورت. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا کہ ابراہیم الخلیل، اگر آپ مجھے بھی حکم نہیں دیتے، ملائکہ کو بھی حکم نہیں دیتے، کم از کم اللہ سے تو مانگو. دیکھو سامنے آگ جل رہی ہے، اب یہ ظالم آپ کو ڈال دیں گے، خدا سے تو مانگنا منع نہیں ہے نا، اللہ سے تو مانگو. تو ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا جبریل ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے یا اللہ نہیں جانتے؟ یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھے منجنیک میں بٹھایا جا رہا ہے اور پھر مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ سارا کچھ اللہ کو علم ہے یا اللہ کو علم نہیں ہے؟ تو جی ایسا نے کہا کمال کی بات کرتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کو کیسے علم نہیں؟ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ذرے ذرے کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا جب جانتے ہیں تو جاننے والے کو پھر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر جلانے پہ راضی ہے ہم جلنے پہ راضی ہیں. یہی وہ مقام ایمان ہے نا، کہ آج جو کچھ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کیا اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ اور اللہ جانتے ہیں اس کے بعد بھی ہو رہا ہے کیوں؟ ورنہ اللہ چاہے نمرود کے لیے ایک مچھر بھیج دیا تو ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مچھر نہیں آ سکتا، اللہ کے مچھر ختم ہو گئے ہیں دنیا میں. ابرہا کے لیے ابابیل آ گئے تو ان کو برباد کرنے کے لیے، نہ ہنود کے لیے نہ یہود کے لیے کوئی ابابیل نہیں اڑ سکتے، بڑی مشکل ہے. کوئی اللہ نے قوم نوح کو غرق کرنے کے لیے طوفان بھیج دیا ہے تو اب گنگا جمنا سے طوفان نہیں اٹھ سکتے. وہاں تو دریا ہی نہیں تھا جہاں طوفان آیا. حضرت علیہ السلام کے زمانے میں تو دریا ہی کوئی نہیں تھا. لوگ مذاق بناتے تھے کہ دیکھو جی خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ مقام محبت کے جب محبت ہوگی الہ سے تو پھر محبوب جو بھی چاہے. اسی لیے آپ نے سنا ہے نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب. گالیاں کھا کے بد مزہ دو کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دیکھو جی محبوب ہیں. محبوب تو گالیاں بھی دیتے. وہ دھکے دے کے گھر سے نکال دیں, غصہ کر لیں, ناراض ہو جائے, کہتے جی وہ کہر سے دیکھتے ہیں. دیکھتے تو ہیں. میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں. یہ مقام محبت ہے. جب لڑکے لڑکی کے لیے اتنا مقام محبت ہو خدا کے لیے. او جی پتہ نہیں اللہ میاں بھی غریبوں کی نہیں سنتے. او جی چھوڑو میاں, کیا اللہ میاں لگا رکھا ہے, کیا کریں گے. اتنا عرصے سے جو ہو رہا ہے ظلم مسلمانوں کے, اللہ میاں نے کیا کر دیا. یہ ایمان ہے. یہی وہ مقام تو ہوتے ہیں آزمائش کے کہ اللہ کے پیغمبر حتیٰ کہ ہم صحابہ بھی.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نصر اللہ قریب.
اللہ فرماتی ہیں کہ جنگ احد کے موقع پہ صحابہ کے بھی پاؤں پھسل گئے یعنی گھبرا گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب کہہ دو الا ان نصر اللہ قریب. میری مدد تو قریب ہے لیکن قریب اور بعید کے جو فاصلے اللہ کے پاس ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس نے کہا ہے نا قیامت قریب ہے لیکن یہ تو نہیں کہ کل آ جائے. لیکن نصر آئے گی. کب آئے گی؟ ہے بھی قریب. اور قریب کا کتنا معنی ہے؟ جیسے تمہارے سفر کے پیمانے الگ ہوتے ہیں, کپڑے پہ پیمائش کرنے کے پیمانے الگ ہوتے ہیں, اور اگر پورے عالم کا نقشہ بنائیں تو ایک گلوب میں آپ پوری دنیا کا نقشہ بنا دیتے ہیں اور ساری دنیا اسی ایک چھوٹے سے گلوب میں آ جاتی ہے تو اس کے پیمانے الگ ہوتے ہیں کہ وہاں ایک سینٹی میٹر کا نشان دیں تو پورا دریا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں بھی جو قریب و بعید کے پیمانے ہیں وہ اسی کے علم میں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیداً ونراہ قریبا, کہ یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ قریب ہے. اقتربت الساعة, قیامت قریب ہے. لیکن اس آیت کو بھی تو اترے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے. اس لیے قریب و بعید ہم اپنے عقل سے نہیں بنائیں گے. تو اس لیے سمجھیں کہ کلمے کی شرائط میں کیا ہے. محبت کہ الہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس ذات سے محبت ہو اور وہ محبت بھی ایسی ہو کہ اس کی محبت کے سامنے پر کچھ نہ ہو. یہی بات ہے نا کہ خلیل اللہ کو محبت ہے. اب دیکھیں کہ بچے چھوڑ دو, چھوڑ دو. بچہ ذبح کر دو, حاضر. آگ میں کودنا ہے, حاضر. یہ ہے محبت کا مقام. تو ایک شرط کیا ہوئی کلمے کی؟ محبت. اچھا اس کے بعد ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے قبول, کہ ہم اس کلمے کو قبول منافی للرد. یہ نہیں کہ جب ہمیں دعوت دی جائے کلمے کی تو ہم اس کو رد کر دیں, جیسے کہ کافروں کی عادت ہے. اللہ نے خود قرآن انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. نہیں بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ الہ کے اس حکم کو قبول کرے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ ایک شرط ہے انقیاد. انقیاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اسی کی طرف سپرد کر دینا. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے آپ کو رب کو سونپ. اسی بھی اللہ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ. اللہ نے حکم دیا کہ بس. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استسلام, انقیاد, اطاعت, کہ جب وہ الہ حکم دے تو اطاعت. اب ذرا ان سارے شروط کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمہ شہادت کی عظمت کو دیکھیں اور پڑھ کے ذرا غور کریں ان معانی پر، ان شروط کو اپنے دماغ میں دہرائیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو اس کلمے کی حلاوت آئے گی، وہ توحید کا لطف آئے گا اور اس ایمان کی عظمت کا پتہ لگے گا کہ ہاں میں کیا کلمہ پڑھوں. اسی لیے تو نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل الذکر اگر ہے تو لا الہ. اسی لیے حضور نے فرمایا انا والنبیون قبلی، کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب نے عرفات کے میدان میں کیا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ بازار سے گزرتے ہوئے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو 10,000 گناہ گر جاتے ہیں اور اللہ 10,000 نیکیاں کیا. تو آخر اس کلمے کی فضل، تو اس لیے اب آپ جب کلمہ پڑھیں تو دماغ میں رکھ لیں کہ ایک تو الہ کا کلمہ شہادت ہے، ان کا معنی جاننا ہے اور پھر یقین سے پڑھنا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہ ہو، اخلاص سے پڑھنا ہے، نفاق نہ ہو، محبت سے پڑھنا ہے، بغض نہ ہو، انقیاد ہو، اعراض نہ ہو، قبول ہو، رد نہ ہو، پھر جا کے پتہ لگے گا کلمہ کیا. اسی لیے توحید کی اتنی بڑی عظمت ہے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا ہے توحید، اسی لیے سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی محنت کیا ہے توحید، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، حرم میں کھڑے ہو کر، سوکھے عکاظ میں کھڑے ہو کر اور طائف کی بازاروں میں گلیوں میں جا کر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلام نہیں لے آیا تھا، میں نے ایک دن بازار میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بڑا خوش خوشرو خوش جمال اور حسین چہرے والا نوجوان ہے، وہ آگے جا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے اور پیچھے لوگ پتھر مار. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ھذا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، کہ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ہے، پیچھے جو ہے ابھی لہب ان کا چچا ہے، لیکن وہ ظالم اپنے لڑکوں کو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے پتھر مار رہا ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے نا جی ایک سیکنڈ کے لیے میں مڑ کے نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے طائف میں جا کے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے تو ظالموں نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہے خون سے بھر گئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آخر اس کلمے میں کیا بات ہے اور اس کلمے میں کتنا بڑا انقلاب ہے. کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں ایک آدمی اونٹنی پہ آ رہا، اور جب وہ قریب آیا تو اس نے اشارہ کیا، قافلہ رک گیا، اس نے کہا مجھے مدینہ منورہ کا راستہ بتا دیں. حضور نے فرمایا کہ کیوں مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ وہاں اللہ کے ایک نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا نام سنا ہے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. اس نے فرمایا نا محمد رسول اللہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کا نبی تو میں ہوں. اللہ اکبر، دیکھے ہے بدو ہے، پڑا ہوا نہیں ہے، لیکن جو دل سے بات نکلے نا جی وہ بدو ہو یا کوئی بھی، 1,000 آدمی پڑھا لکھا ہو لیکن اگر بات میں تسنن ہے، بناوٹ ہے، خوشامد ہے، دکھلاوا ہے، تو اس بات کی وہ مقام نہیں ہوتا ہے جو دل سے نکلی ہوئی بات کا. بڑے آرام سے سادگی سے اونٹنی پہ کھڑا ہے، اترنے کی بھی زحمت نہیں کی، بیٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو ملنے آ رہا، جب آپ قیام فرمائیں گے تو میں عرض کر دوں گا. نہیں ہوئی کھڑے کھڑے کہ علمنی کما علمک اللہ، دو لفظ علمنی، مجھے پڑھا دو، سکھا دو، اور کما علمک اللہ جیسے اللہ نے آپ کو سکھایا. دیکھنا کتنا بڑا لفظ، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے نا، اپنی طرف سے تو آپ کچھ نہیں کہتے. اور علمنی کما علمک اللہ، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل، ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل لب کس قدر ہم نے اختصار، کہ کوئی بات نہیں کہ بس ایک آنسو ٹپکائے نا. علمنی کما علمک اللہ، حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں، شرائط پڑھا رہے ہیں، آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی، یہ سب کیا اسی کلمہ شہادت کے سارا مسئلہ ہے. جب حضور نے، اور وہ چپ کر کے بدو کھڑا ہے سن رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مبارک ختم فرمائی تو اس نے کہا اقررت بذلک، کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا میں نے اقرار کیا. صحابی کہتے ہیں ابھی کہا بیچارے کا حالت سے نکلا تھا کہ پاؤں جو تھا اونٹنی کا نیچے کوئی گڑا تھا، اس گڑے میں گرا اور اونٹنی کو جو دھکا لگا تو غریب گرا وہ مر گیا. حضور جلدی سے اپنی اونٹنی سے اترے اور اس کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور فرمایا صحابہ ادھر آؤ، میں آپ کو ان کا قصہ سناؤں، ابھی جبرید مجھے سنا کے جا رہا. ایک کلمے نے انقلاب برپا. حضور نے فرمایا یہ بندہ کئی دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، پتے کھا کھا کے جنگلوں کے بیچارہ گزارا کر کر کے پہنچ رہا تھا اسلام کے لیے، اور فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ میرے اس صحابی کو جنت کی خوراکیں دی جا رہی. بات کیا تھی آخر؟ صرف ایک کلمہ. ابھی اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ بیچارے کو ابھی حج پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور تو کوئی موقع ہے ہی نہیں نا، صرف ایک کلمہ. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی طالب کا آخری وقت آ گیا، جب اس کی موت قریب آ گئی، حضور کو جب خبر دی گئی تو حضور تشریف لے آئے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میرے آقا آئے ہیں تو وہ بدبخت ابی جہل اور اس کے بھی مہاباری جو تھے وہ سارے بیٹھے تھے، حالانکہ ابی طالب محسن ہیں، چچا ہے. تو اس کو حضور پاک نے کہہ فرمایا یا امی قل کلمۃ احاج بها عند اللہ، کہ میرے چچا بس ایک کلمہ پڑھ دو تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کے لیے جھگڑنے والا بن سکوں، مانگنے والا بن سکوں، اور اللہ سے میں عرض کر سکوں، ورنہ موت کا وقت قریب آ جائے سکرات میں تو پھر کچھ قبول نہیں ہوتا. لیکن ابھی سکرات ہی لگی، ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، چلو اس وقت ہی تو آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے کہہ تو سکوں. قل کلمۃ، ایک کلمہ بس. اور ابو جہل کہتا ہے ترغب عن ملۃ عبد المطلب، کہ ابھی طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ حضور پاک کہتے ہیں کل کلمتن، وہ اپنا کہتا ہے. آخر اللہ کو یہی منظور تھا، تقدیر کے فیصلے یہی تھے کہ ابی طالب نے کہا کہ انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں. اور قام رسول اللہ حزیناً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو کے اٹھائے، کہ اور دعوت دی تھی کہ اگر ایک کلمہ پڑھ لو تو نجات ملے گی. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہی تو کلمہ تھا، کہ جب آئے ہیں تو ساحرین ہیں اور لوٹے ہیں تو عباد مقربین ہیں. یہی ایک کلمہ تو ہے کہ جب آئے ہیں مقابلے کے لیے تو ساحرین ہیں، جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ایمان گیا. اور دیکھو یہ ہے یقین، یہ ہے اخلاص، یہ ہے محبت کلمے سے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون جو تھا اس کو تو عجیب دھچکا لگا. ایک تو شکست ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور اس کے جو بلائے ہوئے لوگ تھے وہ ہار گئے، ایک تو اس کے لیے شکست کھانا ذلیل ذلت تھی، اور کہ ایک موسیٰ علیہ السلام اکیلا ہے، ہارون علیہ السلام ہے، اور فرعون جس کا اس زمانے میں بھی 600,000 کا لشکر تھا وہ شکست کھا رہا ہے. ایک تو وہ ذلت تھی، اور دوسرا اس سے اور بڑی ذلت تھی کہ جو اس کے اپنے لوگ تھے جو اس کو کہتے تھے کہ تم رب العلا ہو اور تم رب ہو اور تم سب کو جو، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر کے کلمہ توحید پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو کھول گیا. کہنے لگا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے تو پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، سازش کی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا نعوذ باللہ جادوگر ہے، اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، اور خود چھپا رہا کہ جب مقابلہ ہوگا صاف بات ہے کہ تم ہار جاؤ گے. اور اس کے بعد جناب جوش میں آتا ہے، کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ایک جگہ آتا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے میں چھوڑ دوں گا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مل جاؤ گے، میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا اور پھر پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا اور کھجوروں کے آخری جھنڈ میں لٹکا کے تم لوگوں کو پھانسی دوں گا. لیکن یہ ہے کلمہ اور اس کی برکت. پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ ابھی ان کو مسلمان ہوئے کتنے دن گزرے ہیں، ہمارے تو مسلمان ہوئے سال ہا سال گزر گئے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، بچے مسلمان، اولادیں مسلمان ماشاءاللہ، اور ہم تو اب مکے مدینے میں رہنے والے بھی ہیں، اپنے ایمان کا بھی طرح وزن کریں گے کہاں ہے. وہ تو لمحات کی بات ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا. اور فرعون، اور جانتے ہیں کہ فرعون میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو دو بندے ہیں، ہمیں کیا بچائیں گے. اور جب اس نے دھمکی دی، انہوں نے کہا فقضی ما انت قادم انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، انہوں نے کہا فرعون جو کچھ کر سکتے ہو کرو. کیا کرو؟ مار دو گے، پھانسی دے دو گے، اور کیا کرو؟ جو کر سکتے ہو کرو، اور تم تو اسی دنیا کی زندگانی میں مجھے سزا دو گے دو گے. ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کالو لا ذیرا انا الى ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا ہو. تو یہ ہے وہ مقام ایمان، یہ ہے وہ مقام یقین، کہ آدمی اگر کلمے پہ جان جا رہی ہے، بظاہر وہ بالکل بیچارہ ملوم یہ ہوتا ہے اسے پھانسی مل رہی ہے، لیکن یقین اتنا بڑا ہے وہ کہتا ٹھیک ہے، جب میرے الہ کو، میرے خدا کو یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں. اسی لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ستایا گیا، جب آپ کو تڑپایا گیا اور جناب تپتے ہوئے سنگ ریزوں پہ لٹایا جاتا تھا اور بڑے بڑے کھجور کے کانٹے جو ہیں لے کے بدن میں چبھوئے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے، اور سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر جو ہیں گرم رکھے جاتے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کا یہ بندہ جو ہے احدن احدن کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا. آخر انسان ایک دن جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں جو ہے وہ بیچاری سرانے سے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا اللہ کی شان ہے کو ماں بھی کلمہ پڑ چکی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ڈرتی تھی، ظاہر نہیں کرتی تھی. تو ماں سرانے بیٹھی ہوئی ہے، اور بلال نے جب آنکھیں کھولی، اس نے ایسا ایسا کیا، جب ہوش آ گیا تو کہا کہ بلال تم تو جانتے ہو کہ جو کلمہ توحید تم نے پڑھا ہے وہی میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اب مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ مشرق جو ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح تڑپا تڑپا کے مار دیں گے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بس تھوڑا سا ذرا چھپا لو، یہ نہیں کہ چھوڑ دو، بس تھوڑا سا پردہ دے دو، ذرا ڈیلی ویلی بات کر لو، ذرا راضی کر دو. یہی وہ وقت ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ہم لوگ جب کسی جلسے پہ جاتے ہیں نا، تو وہ بعض اوقات میزبان آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے پروگرام رکھا ہے آپ کا جلسے کا، لیکن یہاں پر کچھ بدعتی بھی ہیں، اور یہاں پر کچھ رافضی بھی ہیں، اور یہاں پر جناب کچھ وہ گیارہویں والے بھی ہیں، ذرا معاملہ تقریر ذرا ڈھیلی ہو، ذرا نرم نرم، ذرا سخت نہیں کہنا. مولوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے دعوت ڈالوں گی، نہ مانی تو یہ پیسے نہیں دیں گے، اسی لیے تو مولوی واپسی پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، بھی چل کہتے ہیں یار بلاؤ گھر والوں کو، ذرا ہم نے اسٹیشن تو چھوڑ گئے، اندھے ہو تم، اسٹیشن نہیں دیکھا ہوا، کہ یار وہ بلاؤ نا، میں چھوڑ تو آئے نا. اب وہ کیا کہے گا، یہ بھی پیسے دیں تو میں جاؤں نا. وہ ایک بدبخت تھا شیعہ، پتہ نہیں مر گیا، پتہ نہیں زندہ ہے، اللہ عالم، بہرحال میرے خیال مر گیا. تو اس نے کسی جگہ مجلس پڑھنی تھی، یعنی تقریر کرنی تھی، اور ان سے طے ہوا تھا اس دور میں 5,000 روپے. تو خیر وہ آگے مجلس پڑھ دی. وہ جس نے مجلس کرائی تھی، وہ لوگ بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا، بھی چندہ چندہ کیا، 10,000 مل گیا، 5,000 مولوی دے دیا، 2,000 روٹی پہ خرچ ہو گیا، 3,000 بچ گیا. تو سال میں اگر 3 مجلسیں کرا لیں تو 9,000 روپے بچ گئے، تو 700-800 روپے مہینہ تنخواہ بن گئی. تو اس نے پیسے اللہ عالم تھوڑے ملے تھے یا اس کی نیت خراب ہو گئی، تو بہرحال اس نے 5,000 دینے کے بجائے 2,500 روپے جو تھے نا جی، بڑے خوبصورت لفافے میں بند کیے اور بڑے آداب سے آ کے حضرت کو پیش کر دیے. جب وہ سارے سواریاں تیار ہیں، ٹانگے کھڑے ہوئے ہیں، ملنے والے آئے ہوئے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، سب کچھ جناب کو گلے لگ گیا ہے، تو اس نے بڑے ادب سے حضرت کو پیش کیا کہ حضرت کہ تھوڑا سا نذرانہ قبول فرما لیں. آگے تو جناب وہ ذاکر تھا, وہ کوئی عالم والی بات تھی, اس نے بڑے آرام سے لفافہ لیا اور کھولا, کہا یار کیوں چھپا کے دیتے ہو, میں کوئی رشوت لے رہا ہوں, حسین کے نام کا ملنگ ہوں میں, تو کھلے ہوئی بات کرتا ہوں, یہ رشوت چھپا کے دے رہے. کھولا کہا الو کے پٹھے 5,000 روپئے کیے تھے, 2,500 دے کے لفافے مجھے تو دکھا رہے ہو, باقی میں آؤں 2,500 میں بیٹھا ہوں یہاں, میں تو نہیں جاتا. انہوں نے کہا اچھا تم علی کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہو. تو جب یہ عالم ہو جائے میرے عزیز, تو اب یہ دیکھیں کہ توحید ہے کہ اللہ کے پیغمبر سامنے صرف دو آدمی کھڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, اور سامنے جو ہے فرعون ہے, اس کی طاقت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, سامنے ماں بیٹھی ہے منتیں کر رہی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں اماں آج مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مشرک ہار گئے اور بلال جیت گیا. کہا عجیب بات ہے, ہم مر رہے ہیں کہتے ہیں مسلمان جیت گئے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی اثر تو نہیں ہو گیا تکلیف؟ نے کہا نہیں نہیں اماں, میں جیت اس لیے گیا ہوں کہ اگر مشرقین کے پاس زور جتنا تھا نا, وہ تو مجھ پہ لگا چکے, مار بھی چکے, لٹا بھی چکے, انگاروں پہ لٹا چکے, سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اب ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے نا, کہ میری ماں کے پاس گئے منت کر کے سفارشی لائے ہیں کہ میں نبی کو چھوڑ دوں, جب وہ تیرے دروازے پہ منتیں کرنے آ گئے ان کی قوت تو ختم ہو گئی نا. آج مجھے یقین ہو گیا اما فکر نہ کر, کفر ہار گیا, ان کے ہارنے کا وقت آ گیا, میرے جیتنے کا وقت آ گیا. تو یہ کیا تھا؟ اس کلمہ توحید کی برکت تھی, اس لا الہ الا اللہ کی برکت تھی جس نے بلال کو یہ قوت دی, ورنہ تو اکیلا بلال. اسی مسجد عائشہ کے پاس جسے آپ تنعیم کہتے ہیں, مسجد عائشہ بھی ہوئی ہے جہاں حد حرم ختم ہو رہی ہے, اسی جگہ پر کفار مکہ جو ہیں ایک صحابی کو لے آئے پھانسی دینے کے لیے. وہ بھی کسی کو پھانسی دیتے تھے تو حرم سے نکال کے دیتے تھے کہ اللہ کے حرم میں سزا نہ دے, جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی احترام میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے تو حد حرم میں سزا نہ دے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرم اگر اس نے اس علاقے میں کیا تو سزا بھی اسی علاقے میں دی جائے گی, لیکن امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزا دو لیکن اس پر ایسے حالات پیدا کر دو کہ وہ حرم سے باہر نکلے, یعنی پانی نہ پہنچے, کھانا نہ پہنچے, روٹی نہ پہنچے, آخر کب تک اندر بیٹھے گا, نکلے گا, جب نکلے تو حدود حرم کے باہر سزا. تو ان کو جب لے گئے تو ان نے کہا کہ تمہاری کوئی تمنا؟ انہوں نے کہا صرف دو رکعت نماز پڑھنے دو اور کچھ نہیں. اور دو رکعت نماز پڑھ کے پتا ہے کہتا ہے کہ دل تو میرا کرتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں, بڑے سکون سے پڑھوں, لیکن میں نے سوچا ہے کافر سمجھو گے کہ میں ڈر گیا ہوں, اس لیے لمبی لمبی نمازیں کر کے میں وقت بچا رہا ہوں. تو ایک کافر بدبخت نے کہہ دیا, اس نے کہا کہ صہیب یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بجائے اللہ نہ کرے تمہارے نبی کو ہم پھانسی پہ لے آئیں اور تمہیں چھوڑ دیں. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو بدبخت, مجھے 100 بار پھانسی پہ لٹکا دو لیکن میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے, کیوں؟ میں نے تو اسی کا تو کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی توحید کی شہادت اور سرکار دو عالم کی رسالت کی شہادت, یہی تو میرے ایمان کی بنیاد ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان شرائط پہ, اچھا ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تھوڑے سے ایک اور پہلو سے کلمے پہ غور کریں. جب آپ کو کلمہ توحید پہ علم بھی ہو, معنی بھی جانتے ہوں کہ لا معبود بحق الا اللہ, جب یقین بھی ہو, جب شک بھی نہ ہو, اخلاص بھی ہو, محبت بھی ہو, قبول بھی ہو, انقیاد بھی ہو, تو ایمان سے کہیں کہ پھر آدمی شرک کر سکتا ہے. اسی لیے ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف کر دیں اور اللہ چاہے تو گناہ ہوں گی سزا دیں, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. لیکن بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ گناہ کیسے کرے گا. بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہے تو محبوب کی نافرمانی کیسے کرے. دیکھو نا جی, آج اللہ معاف کرے آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے, ماں باپ چاہے بھوکا مر جائے اس کے سوٹ بہترین لے کے جاؤ گے, اس کا کہنا نہیں ٹالا جا سکتا, کیوں؟ اس سے محبت ہے. بیوی ہو تو جی بیوی ہے نا, وہ تو اب نکاح میں آ گئی نا, اب تو بدی گئی, اب اس کی محبت ہو نہ ہو بیوی ہے, گھر وہ نہیں چھوڑ سکتی, اب تو بیوی ہے, اس نے تو رہنا ہے, روٹی ملے نہ ملے, لیکن وہ تو محبوبہ ہے نا جی. وہ تو اگر میں نے تعویل نہ کی تو دوسرے بھی تو لائن میں کھڑے ہیں, تو اس لیے یہی وہ فرق ہے مشرک کا اور موحد کا، یہی وہ فرق ہے مشرک کا اور موحد کا، کہ موحد جب کلمہ پڑھتا ہے، جیسے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان والے کی اور پہچان یہی ہے کہ جو طوائف ہے وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں، لیکن جو بیوی ہے وہ کہتی ہے تیری ہی ہوں، وہ تیری بھی ہوں نہیں کہتی، یعنی میں اوروں کی بھی ہوں لیکن تیری بھی ہوں، بیوی جو ہے وہ کہتے تیری ہی ہوں، اور یہی وہ مومن ہے جب کہتے لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت، میں تو صرف تیرا ہی، تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد، تجھے ہی پکارنا ہے، تجھ سے ہی مانگنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور تجھ سے مجھے محبت ہے، تو جب محبت ہوگی تو محبوب کے فرمان کے خلاف نہیں کرے گا، محبوب حکم دے گا نماز حاضر، محبوب حکم دے گا جہاد حاضر، محبوب حکم دے گا روزہ حاضر، محبوب حکم دے گا کہ جناب زنا حرام نکاح حلال حاضر، محبوب حکم دے گا تجارت حلال ربا حرام حاضر، تو اب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اسی لیے حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وان محمد رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ان محمد عبده ورسوله، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وان عیسیٰ ابن مریم عبده، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، وکلمته اس کا کلمہ ہے، کیا معنی کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وکلمته القاها الى مریم وروح منه، اور اللہ کے حکم سے اسی کلمے سے روح پھونکی گئی ہے، اور اس کے بعد اقرار کرتا ہے والجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے نار بھی حق ہے، کیا معنی یعنی جزا بھی حق ہے ثواب بھی حق ہے عقاب بھی حق ہے، اس کے بعد فرمائے ادخلہ اللہ الجنت ما کان من العمل، اس کے عمل جیسے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، تو اس لیے کہ ساری مدار جو ہے وہ اسی کلمہ مبارک پہ ہے، دعا کریں اللہ اسی کلمے پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
اسلام واجب الاحترام، بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں، الحمدللہ عقیدے کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہوا ہے، اس میں درس سابقہ میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں باتیں عرض کی تھیں، کہ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے شروط و ارکان کیا ہیں، کیونکہ صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی، کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے، تو اس لیے اس کے جو شروط محدثین نے علماء نے مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے، اور آج کے درس میں کرت کی بات ہے کہ کرت کیا، اس میں جیسے یہ بات ضروری تھی کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کا علم بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، قبول بھی ہو، انقیاد بھی ہو، اور اس ذات پاک سے جس کے نام پہ ہم شہادت دے رہے ہیں محبت کی، کہ جب تک نہ ہو تو پھر کلمے کا فائدہ، اسی طرح اب یہ ہے کہ جب ہم نے کلمے کا الہ کا معبود برحق کا یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے، تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک کیا بلا، تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک، اسی لیے جب یہ آیت اتری جو ہم نے سابقہ درس میں بھی تلاوت کی اور آج بھی تلاوت کی، کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ان نے کلمہ شہادت پڑھا شروع کے ساتھ، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِالظُّلْمٍ، اور پھر ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا. اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، کامیابی ہے، دنیا و آخرت کا امن ہے، اور دنیا و آخرت میں فلاح ہے. تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ تو گھبرا گئے، انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت بڑی شرط ہے کہ ایمان ہو اور اس میں ظلم نہ ملائے، یعنی اس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ایونا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوا؟ تو صحابہ گھبرا گئے، شکا علیہم، صحابہ سے یہ بات بڑی شدید سخت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں، تم جو سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو ظلم کا معنی مطلقاً گناہ. تو ہر بندے سے گناہ تو ہوتا ہے، انسان ہے، گناہ تو ہوتا ہے، کون بندہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کلنا خطاؤں وخیر الخطائین التوابون. اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کرتا ہے، لیکن اللہ کو وہ خطا کار، وہ گناہ گار بھی پسند ہے جو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرتا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس لیے گھبرا رہے ہو کہ گناہوں تو صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، علیہم الصلاۃ والتسلیم، نبی کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم نہ گھبراؤ، یہ معنی نہیں ہے یہاں ظلم کا. یہاں ظلم کا معنی ہے شرک، کہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ شرک نہ ملائے، شرک نہ کرے. اگر ایمان کے ساتھ اس نے شرک کر لیا ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس مرد صالح نے، اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی، اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان، یاد رکھیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ عبد صالح ہیں، وہ نبی نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو یہی کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرو. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک. یاد رکھو کہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا، فلاں بہت بڑا ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے. تو ظلم کا معنی جو ہے، یاد رکھیں، اصل ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام کے بجائے کسی غلط مقام پہ رکھنا جو ہے اس کا معنی ظلم. مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا معقولات ہیں، مشروبات ہیں، ان کو برتنوں میں رکھا جاتا ہے، اگر ہم مٹی میں رکھ دیں یہ بھی ایک ظلم. اسی طرح جس سے مثلا ہمیں اللہ نے آئینہ دی ہے آنکھوں پہ لگانے کے لیے، رکھے کوئی اس کو بوٹ میں رکھے تو یہ بھی ظلم ہے کہ اس نے اس کو اس کے محل کے علاوہ کسی جگہ رکھا. بس اس شے تھی غیر محل. اسی سے وہ علماء لیتے ہیں کہ بھی قرآن کو احترام سے رکھو، عدد سے رکھو، رحل پہ رکھو، اونچی جگہ پہ رکھو، مٹی پہ نہ رکھو، بے ادبی سے نہ رکھو. کیوں؟ کہتے ہیں یہ بدو اس جگہ سے غیر محل نہیں، یہ تو وہ عظیم کلام، عظیم کتاب ہے، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے اور بیت العزا میں رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات کو اٹھا کے سرانے پہ رکھا ہے اور آپ قرآن کو نیچے پھینک دیں، پڑھتے رہے اور رکھا تو سرانے رکھ کے سو گئے. مرضی آئی تو ایک ہی ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، اسی ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ظلم کا نوع من الظلم ہے کہ ایک شے کو آپ جو ہے غیر محل پہ لگا رہے ہیں. اسی لیے میرے آقا کی ایک حدیث مبارک کو یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اذا بسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نا اہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں، مثلاً آپریشن کے لیے انجینئر کو کھڑا کر دیں اور مکان بنانے کے لیے ڈاکٹر کو بھیج دیں، تو یہ ظلم کہ وضع سے ایسی غیر محل نہیں کہ ہم نے معاملات جو ہیں نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیے. وہ ہمارے ہاں ایک پرانی بات ہے پاکستان کی، بہت پرانی، اللہ عالم مجھے نام تو نہیں آتا، نہ کوئی تعلق ہوتا ہے سیاست سے. تو ایک آدمی نے ایسے بات چل پڑی ہسپتالوں کی، تو میں نے پوچھا ایک دوست سے، ہاں کیا حال ہے بھائی وہاں؟ تم نے کہا کہ جناب ہمارا وزیر صحت جو ہے مستقل مریض ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہا ہم نے تو وزیر ہی ایسا بنایا جو خود بیمار ہے، تو اب ہم وزیر قانون اس کو بنا دیں یا ایسے آدمی کو وزیر بنا دیں یا مجھے، جو اس کا لائق نہ ہو تو یہ علامات ہے قیامت. کیونکہ یہ ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے. اور یہ جو آج کل ایک بہت بڑی یعنی چلی ہوئی ہے بات کہ جی یہ دینی مدارس جو ہیں وہ جی ملا پیدا کرتے ہیں، مولوی پیدا کرتے ہیں، ان میں کوئی ان کو علوم جدید سے واسطہ نہیں ہوتا، ان کو جدید علوم پڑھانے چاہیے اور حدیث علوم جو ہیں جدید، ریاضیات ہے، کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، وہ ان کو لازمی، تاکہ یہ بچارے دیکھو جی صرف ملا ہی بن کے رہ جاتے ہیں. تو اصل میں یہ بات لوگوں کو بتاؤ، اعتبار ظاہر کے بڑی اچھی لگتی ہے، جی بڑی اچھی بات کہ ایک عالم دین بھی ہوگا اور ماشاءاللہ استاد جو ہے کمپیوٹر کا بھی ماہر ہوگا، استاد پورے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے معلومات بھی کر لے گا، کتابیں بھی دیکھ لے گا اور اس کو فوائد بھی حاصل کرے گا، اپنی جدید علوم کو فیلڈ بھی کر سکے گا، ویب سائٹ ایک نئی کھول لے گا. باقی یار بس یہ ہونا چاہیے کہ اکثر مولوی لوگ جو مدارس میں تیار ہوتے ہیں وہ بیچارے ان علوم جدیدہ سے آشنا نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑا دور ہے اور اسی پہ آج کل زور دیا جا رہا ہے کہ نصاب تبدیل ہونے چاہیے. اب پرانے نصاب ہیں، پرسودہ نصاب ہیں، اب تو ہمیں بالکل ایک جدید نصاب آنا چاہیے. لیکن یہ ایک ظاہر بڑی اچھی بات رکھتی ہے، دراصل اندر یہ بھی ایک کفر کی ثابت نہیں. اگر آپ کو مولویوں کو جدید بنانا ہے تو جتنی آپ کی یونیورسٹیاں جدید بنا رہی ہیں ان میں بھی تو مولویوں کو بھیجیں نا، ان کو بھی تاکہ ہم دین کا علم پڑھائیں، تاکہ وہ بھی عالم بن جائیں. ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا ڈاکٹر سے کہ آ کے ہمیں تفسیر پڑھاؤ، ہم نے تو کبھی انجینئر سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں آگے فقہ کی کتاب سمجھائے، ہم نے تو آپ کے کسی پی ایچ ڈی سے نہیں کہا کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر تو ہمیں پڑھا دو. تو آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنے کام کرتے رہیں. جو کچھ اس وقت ایک دین وقت، یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ ایک چیز پر غلط چیز کو رکھنا، یہ بھی ایک ظلم ہے. تو اس لیے اچھا آپ شرک کیوں ظلم ہے سمجھے بات، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے دروازے سے مانگنے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے نام کی منت ماننے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے نام پہ قربانی کرنے کے لیے، اللہ نے پیدا کیا کہ یہ جبین صرف میرے آگے جھکے، جب غیر کے آگے جھکی تو اللہ کے سوا، اسی کا نام دو کہ ہم نے وہ چیز جو اللہ کے آگے جھکانی تھی غیر کے آگے جھکانی، وہ چیز جو ہم نے اللہ کے نام پہ کرنی تھی غیر کے نام پہ کر دی، ما اوحل بہ لغیر اللہ میں آ گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا، اب قرآن کی نظر میں دیکھیں اور یاد رکھیں کہ جس کو اللہ تو کتنا بڑی عظیم ہے ذات اس کی، جب وہ عظیم ذات یہ کہے کہ یہ عظیم ظلم ہے تو خود اندازہ کریں کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہوگا. اس کی کیوں مثال سمجھنے، مثلا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی ایک آدمی کو کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، ایک عام طبیب کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بات ہے، پھر وہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بات ہے، پھر وہ جو ہے بیچارہ استشاری کے پاس جاتا ہے یا وہ بہت بڑی دنیا کے کسی مانے ہوئے معروف ڈاکٹر کے پاس، جب وہ کہہ دیں تو کہتے ہیں جی اب تو کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں نا، اب دیکھیں جناب یہ فلاں جگہ کہتے ہیں، ان نے بھی یہی بات کی. تو جب بندے اگر کوئی علم والا بات کہہ دے تو اس پر تو ہم بڑی توجہ کرتے، جب خدا کہہ دے کہ یہ ظلم عظیم ہے تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے. اور اب دوسری جگہ قرآن سے سنیں، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ شرک، یعنی ایک آیت نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے.
اب دوسری جگہ قرآن کہتا ہے خدا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی گمراہی وہ اس لیے فرمایا من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں بڑا دور بھٹک گیا، مارا گیا، یعنی اتنی بڑی گمراہی ہے کہ ضلالا بعیدا۔ تو اب نازہ فرمائے، اللہ نے کہا کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقدسے مقام میں فرماتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ نجاست ہے، پلید ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ واضح فرما دیا کہ، اور اس کے بعد جب یہ آیت مبارک اتری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے مکے میں اعلان کر دو کہ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ لوگوں مشرکون جو ہیں وہ تو پلید، حالانکہ وہ تو روز نہاتے ہیں، وہ تو روز غسل کرتے ہیں، وہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے پرفیوم چھڑکتے ہیں، وہ تو بڑی انٹیسیپٹک قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نجاست معنوی ہے۔ ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست معنوی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اندرون سے اس سے بڑا پلید کون ہوگا، اس سے بڑا نجاست کون سی ہوگی کہ بندہ میرا ہو اور عبادت غیر کی کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ نجاست گندگی ہے، اور ایسی گندگی کے حکم دے دیا کہ آج کے سال کے بعد، اس اعلان کے بعد، کسی بھی مشرک کو اللہ کے حدود حرم میں، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ چونکہ یہاں ایک اسلامی حکومت ہے تو انہوں نے باقاعدہ حدود حرم پہ چوکیاں بنا دی ہیں کہ غیر المسلمین جو ہے داخل نہیں ہوتے، اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہاں کوئی چوری آ جائے، کوئی دھوکہ دے کے آ جائے تو قادیانی بھی آ جاتے ہیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو پاسپورٹ میں مسلمان لکھوا کے آ جائے تو ان بیچاروں کے پاس کوئی ایسی مشین تو ایجاد ہوئی نہیں جو اندر سے بتا دے کہ یہ سچ مسلمان ہے یا کافر ہے، ہندو ہے یا قادیانی ہے، یہ تو نہیں، وہ تو ایک دھوکہ ہے۔ لیکن اگر علم ہو، واضح ہو، بات ہو، تو باقاعدہ چوکی ہے، اطلاع ہے، حدود ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھی غیر مسلمین جو ہیں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ابتدا میں جب یہ مجری کے بڑے بڑے اسٹیشن بنائے گئے تو ان کو بھی حدود حرم سے باہر رکھا گیا کہ کوئی بہت بڑا فالٹ آ جائے اور ہمیں کسی کافر کو بلانا پڑے تو وہ حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ تو اتنی بڑی میں نے اللہ کے نبی نہیں، اللہ نے حکم دے کے بھیجا کہ مشرق قلیل ہے اور اللہ کے حرم میں داخل ہی نہ ہو۔ اچھا، صرف حرم میں نہیں، چونکہ حرم کا نام مسجد الحرام بھی ہے، تو اسی طرح حکم ہے کہ کسی مسجد میں بھی داخل نہ ہو۔ یہ تو آج کل رواج بن گئے ہے نبی کہ ہندو آ جاتے ہیں اور ہمارے مساجد میں اور دکھالے کے لیے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہود ہے، ہنود ہے، نصرانی ہے یا جو بھی کفر ہے، وہ کبھی اسلام سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے دشمن ہے، تم کہتے ہو دوست ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے بھی دشمن، ہمارے بھی دشمن۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سیکولرزم کے دعوے کرنے والا ملک، وہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہنے والا ملک جو ہے، اس کے بغض باطن کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ جب اس کو موقع ملا تو مسلمانوں کے خلاف کیا کیا، کیوں وہ جو اندر کا بغض ہے وہ کہاں جائے۔ حالانکہ مسلمان ہمارے اتنے سیدھے سادے ہیں بیچارے، اسی حج میں ہمارے بعض مسلمان احمد آباد کے اور گجرات کے اور بھروچ کے اور بھاؤ نگر وغیرہ کے آ کے پوچھے، وہ جی ہندو ہمارے ہمسائے ہیں، وہ بہت پرانے ہمسائے ہیں اور ہماری آپس میں بڑی اچھی تعلقات ہیں، ان سے کہا تھا کہ زمزم لے آنا، مکے کی اور مدینے کی کھجور لے آنا، ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، وہ ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور انہیں دیکھو کیسے کھجوریں کھلائیں۔ یعنی اس قسم کا ظلم جو ہے میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں بھی نہیں ہوا، تاریخ انسانیت میں بھی یہ ظلم نہیں ہوا ہے جو وہاں ہو رہا۔ اور بالکل وہ ڈور وہی ملی ہوئی ہے، ادھر یہود ہیں، ادھر ہنود ہیں، دونوں ایک دوسرے کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو امداد دیتے ہیں ہر قسم کی، اور بالکل ہر وقت دونوں کے ایڈوائزر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے دیکھا۔ اسی لیے قرآن نے کہہ دیا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ یہود و نصارا آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کے ملت یہودیت میں داخل ہو جائے پھر بھی دو نمبر کا یہودی مانیں گے، اصلی نہیں مانیں گے. یعنی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج کوئی بندہ یہودی بن جائے، اس کو بھی نمبر ایک یہودی نہیں مانے، نمبر دو یہودی کہلائے. تو اس لیے اندازہ فرمائیں کہ ان کا جو وہ، آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اندر سے پلید ہیں، وہ ہے اندر پلیدی کے نہیں، آخر وہ بدبو نکل آئی نا، آخر وہ پلیدی ظاہر ہو گئی نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، یہ بالکل پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو اب ہمیں قرآن نے کیا سمجھایا کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑی گمراہی ہے، اور شرک کیا ہے؟ نجاست ہے. اور اسی طرح دیکھیں گے قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے کہ شرک ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ نہیں کہ جنت میں نہیں جا، نہیں، جنت حرام ہے. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا جنت حرام، جنت کی نعمتیں حرام، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. یعنی اندازہ فرمایا کہ اللہ نے مشرک پہ، شرک کرنے والے پہ یہ نہیں کبھی جنت میں نہیں جانے دیں گے، نے فرمایا نہیں نہیں، جنت اس پہ میں نے حرام کر دی ہے. اسی لیے قرآن پاک کو آپ دوسری جگہ کھول کے دیکھ لیں کہ قیامت والے دن، کیونکہ اللہ نے تو قرآن ایسے پیش کیا نا جیسے ہمارے سامنے ہو جنت، ہمارے سامنے ہو جہنم، کیونکہ فرمان خداوندی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور کلمے کی بنیاد کیا تھی؟ یقین، المنافی بشک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے تو اللہ ان کے درمیان میں پردے ہٹائیں گے، تو اب جہنم والے چیخیں گے اور پکاریں گے کہ جنتیو مہربانی کرو، کہ ہمارے ساتھ مہربانی کرو. ان ابیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، مہربانی کرو تھوڑا سا پانی پھینک دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے، زخموں کی نکلی ہوئی پیپ ہے، کھانے کے لیے شجرت الزقوم ہے، ہم برباد ہو گئے، مٹ گئے، تھوڑا پانی ڈال دو. تو اب کیا جواب دیں گے اہل جنت؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. وہ سارے جنتی دیکھ کے کہیں گے بدبختو، اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں تو کافروں پہ حرام کر دی ہیں، ہم تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جنت کی نعمتیں حرام ہیں اور جنت حرام. اور اسی طرح دیکھیں کہ شرک کتنی بڑی بلا ہے کہ سورت انعام میں اللہ نے 18 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، یعنی کسی آیت میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ 18 پیغمبروں کا اکٹھا ذکر کیا جائے. یعنی کسی جگہ آپ دیکھیں گے دو پیغمبروں کے نام آ گئے، چار کے آ گئے، تین کے آ گئے، چھ کے آ گئے، ایک پیغمبر کا نام آ گیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ آ گیا، کہیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کہیں ابراہیم الخلیل کا ذکر آ گیا، کہیں موسیٰ و ہارون کا ذکر. لیکن سورت انعام کھول کے دیکھ لیں کہ اللہ نے 18 پیغمبروں کے باقاعدہ نام لیے ہیں، اور سب کے نام لینے کے بعد آگے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ میرے شان والے پیغمبر اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے عمل بھی ہبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. حالانکہ پیغمبر تو شرک سے پاک، پیغمبر تو شرک سے پاک ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی شرک سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن یعنی شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ ان کی امتوں کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ امتیں تو کچھ بھی نہیں نا، خدا نہ کرے اگر یہ پیغمبر بھی کر لیں تو میں ان کے بھی عمل برباد کر دوں. اسی لیے ایک جگہ براہ راست خطاب ہے میرے آقا کو، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے. اب دیکھو شرک کتنی بلا ہے کہ بندہ جتنے عمل کرے سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں, ہم سے عمل ہو جائے. اسی لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہمارے ہاں جو عام غلط فہمی ہے, بھئی آپ وضو کرتے ہیں لیکن اگر خون نکل آیا, ہوا چلی گئی, ری خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آمدن کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا, تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا یہ کبھی نہیں ٹوٹتا. یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی. جی میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, کمال کی بات ہے. میں جناب کو بتوں کی پوجا تھوڑی کرتا ہوں, میں مسلمان ہے جناب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب آپ جناب کیا کریں؟ تو بات یہ نہیں, یاد رکھیں کہ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ ایک لاکھ روپے خرچ کر کے حج پہ آئے ہیں, لیکن اگر احرام باندھنے کے بعد, نیت کرنے کے بعد, عرفات جانے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل رہے, حالانکہ بیوی ہے اس کی حلال ہے, لیکن حج فاسد ہو گیا, یعنی حج ختم. اس کے بعد وہ اعمال صرف ظاہری طور پہ ادا کرے گا تاکہ چلو لوگوں میں شامل رہے, لیکن حج اس کو اگلے سال کرنا ہوگا, یہ حج فاسد ہو گیا. یعنی اگر اس نے نیت کر لی, احرام باندھ لیا ہے, لیکن مثلا انہوں نے احرام باندھ لیا 7 تاریخ کو, یا انہوں نے احرام باندھ لیا 8 تاریخ کو, لیکن اس پر ارادہ ہو گیا کہ چلو بھی 9 کو صبح عرفات چلے جائیں گے, اور اسی احرام کی نیت کے بعد سو گئے, میاں بیوی آپس میں مل گئے, تو حج فاسد ہو. اب اس کی شکل دیکھیں کہ اگر عرفات کے بعد میاں بیوی ملے تو ابھی طواف زیارت نہیں کیا ہے, اور ابھی کنکریاں مار کے بال بھی نہیں کٹائے ہیں, تو پھر ان کو بدنا دینا پڑے گا, ایک اونٹ دینا پڑے گا, یا ایک بھینس دینی پڑے گی, یا ایک گائے دینی پڑے گی. اگر انہوں نے بال کٹوا لیے تھے اور طواف زیارت نہیں کیا تھا, پھر ملے ہیں, تو پھر دم دینی پڑے گی. لیکن عرفات سے پہلے کوئی مل لے تو دم, ہاں اگر احرام کھول چکے ہیں تو پھر تو ملنا جائز ہے. مانا ہے کہ حالات احرام میں نیت کرنے کے بعد تو حج فاسد ہو جائے. اچھا پہلے ہم بھی کتابوں میں پڑھتے تھے اور لوگ بھی ہمیں کچھ ہے نا, بعض لوگ جن کو فقہ سے غصہ ہوتا ہے, چڑ ہوتی ہے کہ دیکھو جی فقہ میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اب دیکھو جناب یہ کوئی حج کی کتاب ہے یا کوک شاستر ہے, ایسے ایسے واقعات جو لکھے ہوتے ہیں, ایسی ایسی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں. جناب یہ عورتیں بھی تو کبھی پڑھتی ہیں, تو یار عورتیں تو بس اصل کوک شاستر بھی پڑھ لیتی ہیں, وہاں تو غصہ نہیں آتا, صرف مولویوں پہ غصہ آ جاتا ہے. عورتیں تو سب کچھ پڑھتی ہیں, وہ کیا نہیں پڑھتی. آج کل جو رسالے چھپ رہے ہیں وہ کوئی کم ہے, لیکن اصل غصہ فقہ پہ نکالنا ہے, مولوی پہ نکالنا ہے, وہاں غصہ آ جاتا ہے. ہاں مولویوں نے حج میں یہ کیوں لکھ دیا, یعنی آپ حیران ہوں گے, ایسے ایسے واقعات حج میں پیش آتے ہیں اور وہ لوگ آ کے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, تو مجبوراً ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ان کو کہا پہ رحمت کرے. اگر وہ یہ کتابوں میں نہ لکھتے تو آج ہم کیا کرتے, ہم کیا جواب اور کہاں سے جواب بناتے ہیں. یہ تو ان فقہا کی محنت ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے موتی نکال نکال کے استنباط کر کر کے, اور جناب کتاب الحج لکھی, پھر اس کے جنایات لکھے, پھر اس کے اقسام لکھے, پھر اس کے حالات لکھے ہیں, ایک ایک تفسیر لکھی ہے کہ ایک آدمی نے عرفات سے پہلے مثلا میاں بیوی مل گئے, وہ بھی عرفات سے. اچھا ایک آدمی میاں بیوی تو نہیں ملے رہے, کہ خود اپنے ساتھ اس نے کوئی اپنے ہاتھ سے زیادتی کر لی, یہ شکل بھی تو ہے. کسی عورت نے بھی اپنے آپ سے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو استعمال کر لیا, ہم پہلے کہتے تھے یار یہ کیا بات, ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے تھی. لیکن ایسے واقعات اللہ کے, یعنی آپ حیران ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, عرفات کے دن پیش آئے ہیں, انہوں نے وہاں عرفات میں آ کر ہم سے پوچھا ہے کہ یہ اب کیا کریں. آج ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی میں طواف زیارت جب کر رہا تھا تو چھٹے چکر میں مجھے انزال ہو گیا. کیوں ہو گیا ہوگا آپ بتائیں مجھے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ زیادہ جانتے ہوں گے. اندازہ پر مقصد یہ ہے کہ عورتیں ہوں گی, مست ہوگا, ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں گے, وہ دماغ میں شہوانیت تو شیطانیت دماغ میں آ گئی ہوگی, تبھی ہوگا نا. بچن تو وجہ نہیں, جاگ رہا ہے, طواف کر رہا ہے, کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے. یعنی طواف زیارت ہے, کعبۃ اللہ میں ہے اور حاجی ہے. تو اگر ایسے مسائل نہ ہوں تو کون بتائے. تو اسی لیے اب آپ اندازہ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو ایک ایک چیز فرمائی ہے آمنا باللہ کہ صدق اللہ، اللہ سے بڑا سچ کون بول سکتا ہے، اللہ نے جو بھی فرمایا بالکل عین حق ہے کہ کافر پلید ہے پلید. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرق ایسی بری بلا ہے کہ اس کے لیے مغفرت بھی نہ مانگو، یعنی اندازہ کریں کہ شرک ایسی بری بلا ہے کہ مشرق کے لیے اللہ سے بھی معافی نہ مانگو. حالانکہ ہر گناہ کے لیے آپ توبہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہگار ہو. وہ حدیث مبارک میں صحیح موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیا، ڈاکو ہوتے. اب جناب اس کو اللہ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ یار اتنے قتل تو ہو گئے ہیں لیکن آخر مرنا بھی تو ہے، تو کسی سے مسئلہ پوچھ لوں. ایک مولوی سے مسئلہ پوچھا ہوگا، میرے جیسا مولوی ٹکر گیا. آج کل تو ہر کوئی مولوی بن جاتا ہے نا، خاص طور پہ اگر داڑھی رکھ لے سبحان اللہ تو بڑا مولوی ہو گیا، اور اگر سبز پگڑی باندھ لے ماشاء اللہ تو علامہ ہو گیا، اور بال شال خوبصورت رکھ لے ماشاء اللہ سبحان اللہ پھر تو وہ قطب دوراں غزالی زمان ہو گئے ماشاء اللہ. بڑا آسان ہے، تو ہم پڑھ پڑھ کے مر گئے دیہاتوں میں اور جنگلوں میں. آج کل تو بڑا آسان ہے، کپڑے بدلنے ہیں، پگڑی بنانی ہے، لمبا کرتا پگڑی بنا لی، بال شال رکھ لیے، دو خلیفے پیچھے اوپر، کام بن گیا، پیری چل پڑ. اور جب مسئلہ مشکل ہو تو خلیفے کو ہدایت ہو، کہیں گی یہ حضرت کے وظیفے کا وقت ہے، بولتے نہیں. بس سب سے بڑی پیری یہ ہے، کہیں جی یہ حضرت کا ذرا بھائی ادھر جاؤ، دیکھا نہیں بدبخت وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اور یا کہہ دیا کہ حضرت تو بس اب پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہنچے ہوئے، لہذا بندو سے کیا بات کریں، جب ڈائریکٹ ان کی ڈائلنگ اللہ سے ہو گئی ہے تو چھوٹی چھوٹی مخلوق سے کیا باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی اندازہ کریں کہ 99 قتل ہے. میرے جیسا کوئی آدمی مولوی ٹکر گیا، اس نے کہا جی مجھ سے 99 بندہ مارا گیا ہے، اگر میں توبہ کروں اللہ سے معافی مانگوں میری کو بخشش ہوگی. سر بے وقوف آدمی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں یقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له. اللہ کہتا ہے ایک بندے کو قتل کرو بغیر کسی گناہ کے تو اس کے سزا جو ہے جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کا اس پہ غضب ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اس کے بھی عذاب اہانت والا دردناک دیا. تم تو 99 بندے کے قتل معافی مانگ رہے ہو، تمہیں کیسے معافی مل سکتی. آدمی وہ بھی کوئی جی دار تھا، اس نے کہا اچھا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ 99 کے بعد معافی نہیں ملتی تو میرا فکر تو پورا ہو جائے، تم تو مرو 100 تو ہو جانے تھی، معافی تو ویسے ہی نہیں ملتی. جب 99 کے بعد جہنم میں جانا ہے تو جناب تو گھر سے شریف نہ لے جائے نا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا ہو گیا. یہ حدیث میں ہے، یہ قصہ ڈرامہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، حدیث مبارک میں ہے. جب 100 پورا ہو گیا پھر بیٹھا، پھر دل میں خیال آ گیا یار میں نے قتل کیا اور 100 بندہ. ایک اور آدمی سے پوچھا، اس نے کہا جناب میں نے 100 بندہ قتل کر دیا ہے، میری کو معافی کی کو؟ نے کہا یار مجھے تو مسئلہ آتا نہیں. سامنے اس بستی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، وہاں جا کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ 100 بندے کا قتل ہے. اس نے کہا جی. اور قاعدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ نہ آئے تو کہو فسألوا اہل الذکر، دوسرے کی جلالت کرو، تو بھی عالم سے جا کے پوچھو. یہ کوئی شرم نہیں، کوئی اس میں حیا نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد چل پڑا. اللہ کی شان دیکھے موت آ گئی. موت جب آئی ہے تو وہ کوشش کی اس نے کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤ، کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤ مسئلہ پوچھ لوں، لیکن گر گیا. جب گر گیا تو حدیث میں آتا ہے یعنی آپ اتنا آپ اس صدر ہی، وہ بیچارے کہ آپ پاؤں سے جواب دے گئے، گر گیا ہاتھ بھی جواب دے گئے، تو سینے سے گھسٹ گھسٹ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں، اور کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں شاید میری توبہ ہو جائے، لیکن موت آ. تو اب دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی عذاب کے بھی. انہوں نے عذاب والے نے کہا کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، رحمت والے نے کہا کہ دیکھو بھائی توبہ کے لیے تو جا رہا تھا نا بےچارا، دل میں نادم تو ہو گیا نا، شرمندہ تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فرشتو تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، ایسا کرو کہ ایک تو وہ بستی ہے جہاں اس نے قتل کیا، اس بستی سے لے کر ناش تک پیمائش کرو کہ کتنا فاصلہ ہے. اور ایک جہاں اس کی ناش پڑی ہے اس سے لے کر جہاں یہ جا رہا تھا کسی عالم سے دین پوچھنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ پیمائش کر لو، اگر تو وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو جہنم میں ڈال، اور اگر وہ عالم والی بستی جہاں اس نے جا کے دین کا مسئلہ پوچھنا تھا سمجھ رہا تھا وہاں اگر وہ قریب ہو جائے تو میری رحمت نصیح ہے، معاف کر دیا میں نے اس کو جنت میں بھی، ان کے جو مقتولین ہیں ان کو بھی ہم راضی کریں۔ اب اللہ کے فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا قربی یا ارض العالم، کہ اے عالم والی زمین ذرا سکڑ جا، بس بندے کو بخشنے پہ ہم تیار ہو۔ جب اللہ کہتے سکڑ جاؤ زمین کے سکڑنے میں کیا لگتا ہے، حضور نے نہیں فرمایا کہ تو بھی اتلی اللہ نے زمین میرے لیے لپیٹ دی۔ اسی طرح جب زمین جو ہے قریب ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ میاں وہ تو عالم والی بستی ہو جانا، فرمایا ایک بستی میں نے معاف کر دیا۔ اندازہ کرو کہ 100 قتل بخشا جا سکتا ہے، ساری زندگی ایک عورت کی گناہ میں گزر گئی ہے، کتے کو پانی ڈالا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ رحمت حق جو ہے نا جی، جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت بہا نمی جویت، کہ اللہ کی رحمت تو تیرے بخشنے کے لیے بس بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے، وہ تجھ سے کو بدلہ نہیں مانگتی بس